بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعثت انبیاء علیہ السلام اور تعلیم. حضرات, حضرت حکیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ خطاب, جسے بھٹکلیز ڈاٹ کام میں دو حصوں میں پیش کیا جا رہا ہے, مورخہ 4 ذی الحجہ 1396 ہجری سلطانی مسجد بھٹکل میں ہوا تھا. سماعت فرمائیے خطاب کا پہلا حصہ.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا, صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. محترم, یہ قرآن شریف کی ایک آیت ہے جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہے. یہ دعا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی, دونوں نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے حق تعالیٰ سے مانگی ہے. اس دعا کو قرآن کریم نے نقل فرمایا ہے. ترجمہ اس دعا کا یہ ہے, یہ دونوں حضرات عرض کرتے ہیں بارگاہ خدا بندی کی کہ اے ہمارے پروردگار, ان میں ایک رسول بھیج, ایک پیغمبر بھیج, جس کا کام یہ ہو کہ وہ اللہ کی آیتیں تلاوت کرے مخلوق کے سامنے اور ان آیتوں کی تعلیم دے اور انہیں حکمت سکھلائے اور ان کے دلوں کو مانجھے اور صاف کرے. وہ عزیز و حکیم ہے, ان کی سب قدرت ہے کہ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے علم کی روشنی بھی پھیلا دے, حکمت بھی پھیلا دے, دلوں کو مانج کر سیکل کر کے صاف بھی کر دے اور تعلیم دے ان کی. یہ ترجمہ ہے اس دعا کا. اس سے اتنی بات واضح ہو جاتی ہے کہ حق تعالی اور انبیاء علیہ السلام کے نزدیک سب سے زیادہ اہم مسئلہ تعلیم کا ہے کہ مخلوق میں علم پھیلے, انہیں حلال و حرام کی تمیز ہو, جائز و ناجائز میں فرق کر سکیں اور سیدھی راہ پر چل سکیں. تو سب سے زیادہ اہتمام حق تعالی شانہ کو بندوں کی تعلیم کا ہے اور انہیں علم پہنچانے کا ہے, اس لیے کہ علمی پر مدار ہے دین کا کام ہو یا دنیا کا ہو, جہالت سے کوئی کام نہیں چل سکتا. دین کا علم ہوگا تو دین کے کام چلیں گے, جہالت سے نہیں چلیں گے. دنیا کا کوئی کام کریں گے تو اس کا علم ہوگا, بغیر علم کے دنیا کا کام نہیں چلے گا. تو دین ہو یا دنیا، سب سے پہلی چیز حق تعالیٰ کے نزدیک علم ہے. اسی لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا، اور تقریباً 124,000 پیغمبر دنیا میں آئے کم و بیش. ان کا کام تعلیم ہی تھا کہ مخلوق کو آگاہ کریں کہ تم دنیا میں کس لیے آئے ہو، تمہیں کیا کرنا ہے، کون تمہارا مالک ہے، کون تمہارا خالق ہے، کیا اس کے حقوق ہیں جو تمہیں ادا کرنے ہیں. یہ چیزیں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلائیں. تو سارے انبیاء معلم بن کر آئے دنیا میں، اور ایسا سمجھیے کہ یہ ساری دنیا ایک عظیم مدرسہ ہے جو اللہ نے قائم کیا، جس کی چھت آسمان ہے، فرش زمین ہے، اور ہم اور آپ اس میں طلبہ ہیں. ہم طالب علم ہیں. طالب علم کے لیے ضرورت مکان کی پڑتی ہے، تو اللہ نے زمین کا فرش بٹھا دیا کہ اس پر ہم رہیں، زندگی بسر کریں. آسمان کی چھت تان دی تاکہ اس کے زیر سایہ ہم آرام سے زندگی بسر کریں اور اپنے مقصد کو پورا کریں. طالب علم کو ضرورت پڑتی ہے روشنی کی، مطالعہ کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے. تو اللہ نے چاند سورج اور ستاروں کے ہنڈے روشن کر دیے تاکہ یہ دنیا روشن رہے، اس روشنی میں ہم کام کاج کر سکیں. طالب علم کو ضرورت پڑتی ہے وظیفے کی، سارے مدارس وظیفے جاری کرتے ہیں، مطبخ قائم کرتے ہیں، کھانے دیتے ہیں. حق تعالیٰ نے اس زمین کو ایک بہت بڑا دسترخوان بھی بنا دیا اور گودام بنا دیا تمام غذاؤں کا. اسی زمین میں سے غلے نکل رہے ہیں، اسی میں سے دالیں، اسی میں سے حبوب، اسی میں سے پھل پھول فروٹ، سب اسی سے پیدا ہو رہے ہیں. تو زمین کو فرش بھی بنایا اور زمین کو گودام بھی بنا دیا جس میں ساری غذائیں جمع ہیں ہماری. تو آسمان سے روشنی پھیلائی، زمین کو فرش بنایا، اس کے اندر غذائیں رکھی، اور ہمیں اور آپ کو حکم دیا کہ تم غذائیں استعمال کرو اور تعلیم حاصل کرو اور مقصد زندگی پہچانو. ہم ایک دن امتحان لیں گے کہ تم نے آیا تعلیم حاصل کی یا نہیں کی، اس پر عمل کیا یا نہیں کیا. تو اجمالی حساب تو ہم قبر ہی میں لے لیں گے اور پوچھ لیں گے کہ تم نے کس طرح زندگی بسر کی، اور تفصیلی حساب ہم قیامت کے دن لیں گے. اس میں ایک ایک جزی کو پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. تو وہاں تفصیلی حساب ہوگا اور قبر میں اجمالی حساب ہوگا، جانچ کر لی جائے گی کہ کس درجے کا ہے یہ انسان. تو امتحان بھی مقرر کیا، معلم بھی مقرر کیے، تعلیم کا نصاب اور کورس بھی متعین کر دیا. اسے پڑھو اور پڑھنے کے بعد دیکھو کہ تمہاری زندگی کیسے گزرتی ہے. تو بہرحال مسئلہ تعلیم کا اہم ہے، اور حق تعالیٰ سے زیادہ کسی کو اہتمام نہیں ہے اس مسئلے تعلیم کا. غور کیا جائے تو انسان کی فطرت میں تعلیم کی طلب پڑی ہے، یعنی وہ مارے باندھے سے نہیں بلکہ فطرت کے تقاضا سے چلتا ہے علم حاصل کرنے کی طرح. انسان کے ذرے ذرے میں اللہ نے علم کی صلاحیت اور استعداد رکھی. آنکھیں دی کہ وہ دیکھ کر علم حاصل کرے، کان دیے کہ وہ سن کر علم حاصل کرے، قلوب دیے کہ وہ سوچ کر، سمجھ کر، تفکر سے علم میں اضافہ کرے. تو سر سے لے کر پیر تک استعدادیں اور صلاحیتیں بھر دی انسان کے اندر تاکہ ان کی تشکیل ہو علم کے ذریعے سے. ورنہ یہ ظاہر ہے کہ انسان کوڑا پیدا ہوتا ہے دنیا میں، ماں کے پیٹ سے کوئی علم یا ہنر لے کر نہیں آتا. بس ایک ہی کمال ہے انسان کا کہ اس میں صلاحیت رکھ دی اللہ نے، پتھر میں وہ صلاحیت نہیں، درختوں میں وہ استعداد نہیں، زمین و آسمان میں وہ صلاحیت نہیں، انسان میں صلاحیت ہے کہ علم لے، اسے جذب کرے اور اس کے مطابق چلے. جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ہم نے اپنی امانت پیش کی زمینوں پر آسمانوں پر تو اسے قبول کر، پہاڑوں پر دریاؤں پر تو اسے قبول کرو. سب نے کانوں پہ ہاتھ رکھا کہ ہم میں قوت نہیں ہے اسے قبول کرنے. یہ حضرت انسان گرے کے کچے یہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا حضرت میں قبول کرتا ہوں، قبول کر لی امانت. تو فرمایا حق تعالیٰ نے کہ انہو کانا ظلوما جہولا، کھانا بڑا ظالم اور بڑا جاہل جو اس نے ہماری امانت قبول کی. یہاں بیچارے انسان کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ کام تو اتنا بڑا کیا میں نے کہ نہ زمین کر سکی، نہ آسمان کر سکے، نہ دریا، نہ پہاڑ. اور خطاب یہ ملا کہ بڑا جاہل اور بڑا ظالم تھا یہ، کوئی کلمہ تعریف کا کہہ دیتے تو مجھے تسلی تو ہوتی کہ ایک بڑا کام کیا تھا، تو میری تعریف کر دی. بڑا کام کیا اور خطاب یہ ملا کہ بڑا ظالم اور بڑا جاہل، یہ تو میری بڑی توہین ہو گئی. اور وہ اس کا مطلب یہ کہ بڑی ناقدری ہو گئی، اتنا بڑا کام کیا اور ناقدری کی گئی. یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے آدمی کے دل میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر انسان کی کوئی تعریف نہیں ہے جو ہم تعالیٰ نے ظالم اور جاہل کہہ کر کی. اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ انہو کان ظالما جاہلا، یہ ظالم اور جاہل تھا، ظلوم اور جہول، بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا جاہل یہ فرمایا. تو حقیقت میں یہ سب سے بڑی تعریف ہے انسان کی، اس لیے کہ جاہل ہم اس لاؤڈ اسپیکر کو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جاہل وہ ہے جس میں علم آنے کی صلاحیت ہو، اس کو ہم جاہل نہیں کہیں گے، اس میں عالم بننے کی کوئی صلاحیت نہیں. ہم آسمان کو جاہل نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس میں عالم بننے کی استعداد نہیں. زمین کو جاہل نہیں کہیں گے، اس لیے کہ اس میں عالم بننے کی صلاحیت نہیں. تو جاہل وہ ہوتا ہے جس میں عالم بننے کی صلاحیت ہو، وہ جاہل نہیں ہوتا کہ جو عالم بن ہی نہ سکے. اسی طرح سے ظالم اسے کہیں گے جس میں عادل بننے کی صلاحیت ہو، جو عادل نہ بن سکے اسے ظالم بھی نہیں کہیں گے. یہ لاؤڈ اسپیکر ظالم نہیں ہے اس لیے کہ یہ عادل ہو نہیں سکتا. آسمان کو ظالم نہیں کہیں گے اس لیے کہ وہ عادل نہیں بن سکتا. تو ظالم وہی ہے کہ جس کے اندر عدل آنے کی صلاحیت ہو، اور جاہل وہ ہے جس میں علم آنے کی صلاحیت موجود ہو. تو حق تعالی شانہ نے انسان کی دو حالتیں بیان فرمائیں کہ اس وقت تو یہ جاہل ہے، لیکن اگر بننے والا ہے تو یہی سب سے بڑا عالم بنے گا، دوسرا نہیں بن سکتا. یہ بہت بڑا جاہل ہے، اس لیے کہ بہت بڑا عالم اگر بنے گا تو یہی بن سکتا ہے، زمین آسمان نہیں بن سکتی. اور یہ بہت بڑا ظالم ہے، اس لیے کہ اگر عادل بنے گا بہت بڑا تو یہی بنے گا، دنیا کو عادل سے بھرے گا، زمین آسمان عادل سے نہیں بھر سکتے دنیا کو. تو اگر یہ فرما دیتے کہ اس نے امانت قبول کی، با عالم تھا با عادل تھا، تو واقعے کے خلاف ہوتا، نہ عادل تھا نہ عالم تھا. اور حق تعالیٰ کا کلام بڑی ہے اس سے کہ خلاف واقعہ کوئی چیز آئے. اس لیے فرمایا کہ جاہل ہے، یعنی اس وقت جاہل ہے اور بنے گا تو یہی عالم بنے گا، اس وقت یہ ظالم ہے، اگر عادل بنے گا تو یہی بنے گا. تو اس وقت کی حالت بھی بتلا دی، آئندہ کی حالت بھی بتلا دی، اور استعداد اور صلاحیت اس کی ثابت کی. اس سے بڑھ کر کیا تعریف ہو سکتی ہے انسان کی کہ اس وقت اگر صلاحیت ہے تو صرف اسی میں ہے کہ یہ عالم بنے، اور صلاحیت ہے تو صرف اسی میں ہے کہ یہ عادل بنے اور عدل پھیلائے دنیا میں. تو دونوں حالتیں ارشاد فرما دی اور دونوں واقعے کے مطابق کہ اپنی ذات سے یہ علم لے کر نہیں آیا، اپنی ذات سے عادل بن کر نہیں آیا، محنت کرے گا تو عالم بنے گا، محنت کرے گا تو عادل بنے گا، اس کے ہاتھ میں ہے بننا نہ بننا، صلاحیتیں ہم نے رکھ دی اس کے اندر. اسی لیے ایک موقع پر ارشاد فرمایا حق تعالی نے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے نکالا اس حالت میں کہ تم جاہل مطلق تھے، ذرہ برابر تمہیں علم نہیں تھا، نہ اچھے کی تمیز تھی نہ برے کی. انسان کا بچہ ایک مضغے گوشت پیدا ہوتا ہے جس میں اچھائی نہ برائی، نہ خوبی نہ خرابی، ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے. تو پیدائشی طور پر انسان میں علم نہیں ہے، انسان کی ذات پوری ہے، اس میں کوئی علم نہیں ہے. البتہ صلاحیتیں ہیں، بڑھتے بڑھتے عالم بن جائے، مگر آتا ہے ماں کے پیٹ سے جاہل. تو جب آیا تو کورا تھا، کوئی علم نہیں تھا اس کے اندر، اور جب جاتا ہے، جب بھی کورا ہی ہو کے جاتا ہے. قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ ثم يرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، پھر ہم تمہیں انجام کا ایک ایسی رذیل عمر کی طرف لوٹا دیتے ہیں کہ تم بے علم باقی نہیں رہتا، نہ علم لینے کی صلاحیت رہتی ہے. اس وقت ہو گیا ایک شخص 80-90 برس کا، 100 برس کا، ضعف ہو گیا. تو ظاہر بات ہے کہ ضعف میں بینائی کمزور ہو جاتی ہے، بالوں بھی جاتی رہتی ہے بینائی. تو دیکھ دیکھ کر علم حاصل کرنے کا راستہ بند ہو گیا جب بینائی جاتی رہی. اسی طرح سے قوت سامعہ، سننے کی طاقت، وہ بھی کمزور ہو جاتی ہے. بوڑھا آدمی کان لگا کے کہتا ہے کہ ذرا زور سے کہو، مجھ میں سننے کی طاقت نہیں رہی. تو چلا چلا کے لوگ کہتے ہیں، لوگوں سن لیتا ہے بیچارہ، تو قوت سامعہ بھی کمزور پڑ جاتی ہے. تو سننے کے راستے سے جو علم آتا تھا وہ بھی راستہ بند ہو گیا. قلب اتنا ضعیف ہو جاتا ہے کہ آدمی کو تفکر کرنے کی قوت نہیں رہتی. کچھ کہتا ہے اور لوگ پوچھتے ہیں تفسیر، کہ تفسیر تم خود کر لینا، میرے اندر طاقت نہیں ہے کہ میں غور کروں اور فکر کروں، طاقت سے تعلق ہے وہ رہی نہیں. تو تدبر اور تفکر کی قوت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو آنے کے راستے علم کے سب بند ہو جاتے ہیں. اب پچھلا علم تھا قوت حافظہ میں، ضعف کی وجہ سے حافظہ بھی کمزور ہو گیا، بھول چوک غالب آ گئی، یاد نہیں رہتی، پچھلی چیزیں نکل گئی. تو پچھلا خزانہ بھی ختم ہوا، آئندہ علم کے آنے کے راستے بند ہو گئے. تو جیسے آئے تھے حضرت انسان کوڑے، ویسے ہی چلے گئے کوڑے. آگے جا کر اللہ علم اثر نو پیدا فرما دے، وہ اس کی قدرت ہے، مگر اس عالم اسباب میں جیسا آتا ہے ویسا ہی کوڑا چلا جاتا ہے. آج بتلا دیا کہ علم تمہاری چیز نہیں ہے، ہماری چیز ہے، جب چاہے ہم ڈال دیں اور جب چاہے ہم نکال دیں، تمہاری ذات کی چیز نہیں ہے. تو علم حقیقت میں حق تعالیٰ کی صفت ہے، انسان کی صفت نہیں ہے. انسان کی صفت ہے عبادت کرنا، غلامی کرنا، جھکنا اللہ کے آگے، اس کے ذریعے سے کچھ وہاں سے کرم ہوتا ہے، کچھ مل ملا جاتا ہے اسے. تو بندگی کرنا انسان کا کام ہے، یہ اللہ کا کام نہیں ہے، وہ قادر مطلق. علم اللہ کی صفت ہے، یہ بندے کی صفت نہیں. تو علم ادھر سے آتا ہے، علم کے ذریعے سے اس میں بندگی، عبدیت، غلامی، اطاعت حق، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. تو علم در حقیقت پروردگار کی صفت ہے، ہماری آپ کی صفت نہیں. اسی لیے ہمیں آپ کو محنت کر کے لینا پڑتا ہے علم، ماں کے پیٹ سے علم لے کر نہیں آتا آدمی. تو اللہ کی صفت ہے، ہماری صفت نہیں. ورنہ نہ ان مدرسوں کے قائم کرنے کی ضرورت تھی، نہ مکتبوں کی ضرورت تھی، نہ اسکولوں کالجوں کی ضرورت تھی. خود انسان عملاً اعلان کرتا ہے کہ میرے اندر کچھ نہیں، میں اس مدرسے میں جا کر کچھ علم حاصل کروں گا. اگر ماں کے پیٹ سے علم لے کر آتا تو نہ مدرسے میں جانے کی ضرورت تھی، نہ کسی کالج میں، نہ اسکول میں. یہ خود اعلان ہے اس کا کہ میں کورا ہوں، حاصل کروں گا. تو علم حاصل کرنے سے آتا ہے، اور کہاں سے حاصل کرے گا آدمی علم؟ درختوں سے تو علم حاصل کرنے سے رہا، درخت تو اس سے بھی کمتر ہے. پتھروں سے علم حاصل نہیں کرے گا، وہ تو اس سے بھی بدتر ہے. علم کا خزانہ صرف اللہ کی ذات ہے، ادھر رجوع کرے گا تو علم آئے گا، نہیں رجوع کرے گا تو جاہل رہ جائے گا. تو علم محنت سے آتا ہے، خود بخود نہیں آ جاتا. یہ مدرسے اسی لیے قائم ہوتے ہیں کہ علم حاصل کرو. آپ نے کبھی سنا کہ کوئی مدرسہ اس لیے قائم کیا گیا ہو کہ بھئی لوگوں کو جاہل بنایا جائے؟ اس جہالت پیدا کرنے کے لیے کوئی ادارہ قائم نہیں ہوتا، اس لیے کہ جہالت تو خود ہی موجود ہے، اسے قائم کرنے کی کیا ضرورت؟ قائم تو وہ چیز کی جائے گی جو نہیں تھی اور لینی ہے، اسے لینا ہے مقصود، وہ علم ہے جسے لینا ہے. جہالت حاصل نہیں کی جاتی، وہ تو ذات میں موجود ہے انسان کی. تو علم ایسی چیز ہے کہ جس کو لیا جائے گا اور اللہ ہی سے لیا جائے گا. اور حق تعالیٰ دیتے ہیں علم اپنے پیغمبروں کو، پیغمبروں کے واسطے سے ہم تک علم پہنچتا ہے. کوئی بھی علم ہو، میں عرض کرتا ہوں کہ دنیا کا بھی علم ہو، وہ بھی وحی کے ذریعے سے آیا ہے انبیاء علیہ السلام پر. ایک زمانے میں سوچتا تھا کہ یہ سنت و حرفت کا علم، یہ تو ہمارے تجرباتی علوم ہیں، ہم حاصل کر لیتے ہیں، اس میں انبیاء کی ضرورت نہیں. لیکن ملل و نہل شہرستانی کی، اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جتنی صنعتیں ہیں ان کا علم بھی اللہ نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے انبیاء کے. آدم علیہ السلام کو 1000 صنعتوں کا علم سکھلایا حق تعالیٰ نے، جس سے ان کی اولاد میں صنعت اور حرفت اور پیشے یہ چلے. تو اوپر سے یہ ہے علم، دین کا علم بھی ہے، دنیا کا علم. بہرحال علم تو علم، جب علم اللہ کی شان ہے تو ہر علم وہیں سے آئے گا، انسان کی ذات سے نہیں پیدا ہوگا. تو علم لینے کے لیے توجہ اللہ ہی کی طرف کرنی پڑے گی، کہ وہی ہے علم کا خزانہ. تو حق تعالیٰ علم کا خزانہ بھی ہے، اور علم پہنچانے کا اہتمام بھی ہے انہیں، اپنے بندوں کو، کہ کوئی جاہل نہ رہے، وہ علم والا بنے. اب اسی کو دیکھ لیجئے کہ ہمارے اور آپ کے بعد آدم علیہ السلام، ان کو پیدا کرنے کے بعد نہ تو ان کی روٹی ٹکڑے کا بندوبست کیا حق تعالیٰ نے، نہ ان کے رہنے سہنے کا بندوبست کیا، نہ ان کی شادی بیاہ کا بندوبست کیا. بندوبست کیا تو یہ کہ وعلم آدم الاسماء کلہا، سب سے پہلے تعلیم دی آدم علیہ السلام کو اور چیزوں کے نام سکھلائے، اور ملائکہ علیہ السلام کے سامنے ظاہر کیا کہ علم والا آدم ہی ہے، تم میں وہ علم نہیں ہے جو ہم نے آدم کو عطا کیا. تو سب سے پہلے تعلیم دی. جب امتحان مقابلہ میں کامیاب ہو گئے آدم علیہ السلام، اور مان لیا فرشتوں نے بھی کہ ہم سے زیادہ عالم ہے، تو جھکایا فرشتوں کو کہ جھکو ان کے سامنے، سجدہ کرا انہیں، اور نیابت اور خلافت کا تاج رکھا کہ اب یہ ہمارا نائب ہے، ہمارا خلیفہ ہے، تم سب کا فرض ہے کہ اس کی اطاعت کرو. تم ملائکہ جیسی مقدس مخلوق بھی جھک گئی آدم علیہ السلام کے سامنے، در حقیقت وہ علم خداوندی کے سامنے جھکی. آدم کا جو پتلا خاکی تھا اس کے آگے نہیں جھکی، وہ جو اس کے اندر کمال رکھا گیا تھا علم کا، اس کے سامنے جھکایا گیا سب ملائکہ علیہ السلام کو. اور ملائکہ تو خیر مقدس مخلوق ہے ہی، کون سی چیز ہے جو آدم کے سامنے جھکی بھی نہیں؟ پہاڑ بھی آپ کے تابع، اور جنگل بھی آپ کے تابع، اور نہریں بھی آپ کے تابع، جس طرح سے چاہو تصرفات کرو زمین کے اندر، سب پر انسان کو قدرت بخشی حق تعالیٰ نے. اور اب تو اس فکر میں ہے کہ وہ آسمان پہ بھی پہنچے، اور چاند سورج تک بھی پہنچ جائے، اور مریخ تک بھی پہنچ جائے. تو کوئی گدا گھوڑا تھوڑا ہی پہنچا ہے اب تک چاند تک؟ یہ انسان ہی تو پہنچا، اور علمی اور عقلی کی طاقت سے پہنچا. تو بہرحال انسان کو حق تعالیٰ نے صلاحیتیں دی علم پر حاصل کرنے کی، علم قبول کرنے کی قوت عطا فرمائی، تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو اولاً علم دیا، بعد میں فرمایا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ، اب تمہارا نگاہ کرتے ہیں ہم حضرت حوا سے اور تم دونوں جنت میں رہو، اور وکلا منہا رغدا حیث شئتما، جو بھی چاہے کھاؤ اور استعمال کرو، تو کھانے پینے کا بندوبست بعد میں کیا، تعلیم کا بندوبست پہلے کیا، جس سے واضح ہوتا ہے کہ سب سے مقدم چیز انسان کے حق میں تعلیم ہے، روٹی ٹکڑا مقدم نہیں، روٹی ٹکڑا تو ملے گا، اور میں کہتا ہوں روٹی ٹکڑا تو ایسا ہے جس میں علم کی ضرورت نہیں، کیا جاہلوں کو روٹی نہیں ملتی اور جانوروں کو نہیں ملتی جو کسی اسکول کے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، سب کو ملتی ہے، تو روٹی رزق ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو آدمی علم کا درجہ دے، وہ تو آئے گی خود بخود، وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی زمین پر چلنے والی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ اللہ نے ذمہ نہ لے لیا ہو اس کو رزق پہنچانے کا، اب یہ سمندر میں اربوں کھربوں مچھلیاں ہیں، وہ کون سے اسکول میں جا کے فارغ ہوتی ہیں اور ملازمت کرتی ہیں مگر رزق پہنچ رہا ہے، زمین کی تہوں میں جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کو ماں رزق پہنچ رہا ہے، جو اور فضا میں جو مچھر اور بھونگے ہیں انہیں رزق پہنچ رہا ہے، رزق دینے والا دے رہا ہے رزق، تو بہرحال مقدم ترین چیز بتلا گیا تو وہ تعلیم اور علم حاصل کرنا ہے، اسلام نے خاص اصول رکھا، اس سے بھی اندازہ ہوگا کہ علم کو مقدم فرما ہے، سنت طریق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی بچے کے کان میں دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے، بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے، یہ تعلیم ہے در حقیقت، وہ تعلیم دی جاتی ہے دائیں کان میں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، کوئی چیز بڑی نہیں، ہر بڑائی اسی کے لیے سداوار ہے، تو پہلی چیز تو یہ بتلائی جاتی ہے کہ اللہ عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے، اس کے سامنے کوئی بڑا نہیں، پھر کہا جاتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، عبادت کے لائق وہی ایک ذات ہے، معبود بھی یکتا ایک ہی ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، نہ سورج نہ چاند نہ زمین نہ آسمان نہ اینٹ نہ پتھر نہ سورت نہ مورت، کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں، صرف ایک اللہ کی ذات عبادت کے لائق ہے، تو پہلے عظمت خداوندی بٹھلائی بچے کے دل میں، اس کے بعد توحید بٹھلائی کہ یکتا ایک ہی ذات، اس کے بعد کہا گیا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول، اب وہ عقیدے آ گئے، عقیدوں میں بنیادی عقیدے دو ہی ہیں، توحید کا اور ایک رسالت، توحید جب مان لی تو اللہ کی ذات اور صفات اور افعال اور کمالات سب کی یکتائی آ گئی، اور حضور کو جب پیغمبر مان لیا تو ہر گناہ سے پاک، ہر معصیت سے بری، ہر خیر کا سرچشمہ، ہر علم کا خزانہ ثابت کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو توحید اور رسالت کا عقیدہ آ گیا، اس کے بعد اب عمل کا درجہ ہے، تو عمل میں اعلیٰ ترین عمل ہے نماز، جس سے بندگی ظاہر ہوتی ہے آدمی کی، تو فرما گیا کہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح، دوڑو نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف، تو عقیدے کے بعد عمل کا درجہ ہے، وہ بچے کے کان میں بٹھلا گیا، جب نماز بھی ہو گئی عبادت بھی مکمل ہو گئی، اب عام دنیا کی صلاح اور فلاح ہے، تو فرما حی علی الفلاح حی علی فلاح اور خیر کی طرف آؤ، ہر چیز میں بھلائی ہوں، اور ختم کر دیا پھر اللہ کی عظمت پر اور اللہ کی توحید پر، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو گویا بچے کے دائیں کان میں تو کی اذان اور بائیں کان میں کہی تکبیر، اور یہ اس لیے کہ ایک مثل مشہور ہے نا کہ جس چیز کی طرف دھیان نہیں کرتا آدمی تو کہتے ہیں کہ بھائی اس کان سنا اور اس کان اڑا دیا، نکال دیا ذہن سے، اللہ نے کہا کہ دونوں کان گھیر کے دونوں طرف سے پہنچاؤ توحید و رسالت، یہ نہ ہو کہ ایک کان سن کے دوسرے کان سے اڑا دے آدمی، دونوں طرف سے راستے بن جائے کہ دونوں جہتوں سے عظمت خدا بندی دل میں بھی چلائی جائے. یہ در حقیقت تعلیم ہے، تعلیم عظمت خدا بندی کی، تعلیم توحید کی، تعلیم نبوت کی عظمت کی، تعلیم عبادت کی، تعلیم معاملات کی. اب آپ یہ کہیں گے زیادہ سے زیادہ کہ بھئی بچے کے کان میں اذان دی تو بچے کو کیا خبر، وہ کیا جانے توحید و رسالت، وہ کیا جانے صلاح و فلاح و نماز کو. یہ تو ایسا ہے جیسے بھینس کے آگے کوئی بین بجانے لگے تو بھینس کو کیا خبر کہ یہ گانا ہو رہا ہے، اسے کوئی تمیز ہو رہی ہے، تو فائدہ کیا ہوا اس سے. تو امام غزالی لکھتے ہیں کہ بچے کا قلب ایسا ہے جیسے ایک صاف تختی، جو کلمہ آپ کہیں گے وہ چھپ جائے گا اس کے قلب پر جا کر، اسے تمیز نہیں ہے کہ یہ کلمہ کیا ہے، مگر جا کر وہ چھپ گیا اس کی لوح کے اوپر. جب وہ ہوش سنبھالے گا تو وہی کلمات کہتا ہوا ابھرے گا جو اس کے دل پر چھاپ دی ہیں آپ نے. اس لیے امام غزالی کہتے ہیں کہ بچے کی تربیت کا زمانہ آپ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ پانچ چھ برس کے بعد ہوتا ہے، نہیں، دودھ کی سے بچے کی تربیت شروع کرو. کہتے ہیں کہ ماں باپ بچے کے سامنے کوئی نازیبا حرکت نہ کرے، اس لیے کہ وہ تمیز تو نہیں رکھتا، مگر وہ حرکت اس کی آنکھوں کے رستے سے جا کے چھپ جاتی ہے اس کے دل میں. جب وہ ہوش سنبھالے گا تو وہی حرکتیں کرتا ہوا ابھرے گا جو ماں باپ نے اس کے سامنے کی. تو ماں باپ کا فرض ہے کہ کوئی بے حیائی کی حرکت، کوئی بیجا حرکت بچے کے سامنے نہ کریں. یہ نہ سمجھے کہ یہ ہد ہد ہے، اسے کیا تمیز ہے، تمیز نہیں ہے، مگر چیزیں چھپ رہی ہیں، آنکھ کے ذریعے سے حیرتیں چھپتی ہیں، کان کے ذریعے سے آوازیں چھپ جاتی ہیں، وہ اس کے دل پر نقش ہو جاتی ہے. بالکل ایسی مثال ہے جسے آپ ریکارڈنگ مشین لیے بیٹھے ہوئے، جو تقریر ہو رہی ہے وہ اس میں چھپ رہی ہے. اس ریکارڈنگ مشین کو کچھ خبر نہیں کہ کیا ہے، اس کا کام یہ کہ وہ جذب کرتی رہتی. جب آپ دوسرے وقت اسے گھمائیں گے جو کچھ اندر ہے وہ سب اگل دے گی، سب آپ کو سنا دے گی، اور خود اسے کچھ ہوش نہیں کہ یہ تقریر ہے یا قرآن ہے یا حدیث ہے، وہ تو بھر دیا اور جب نکالیں گے جو گھمائیں گے وہ اگلنا شروع کر دے گی. یہی صورت بچے کی ہے. یہ تو ہے جماعت محض. جب اس میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ آوازوں کو بھی جذب کر لے، اور ٹیلی وزن ہو تو آپ کی حیات کو بھی جذب کر لے، آپ کی صورت کو بھی جذب کر لے، جب اس میں یہ خاصیت ہے تو انسان کا قلب تو ہزار درجہ اس سے بہتر ہے، ہزاروں برکات اس میں رکھی بھی ہیں. اس میں اگر آوازیں چھپیں اور وہ جا کے پھر ابل دیں، اس میں اگر حیاتیں چھپ جائیں افعال کی اور وہ پھر ظاہر کرے اسے، اس میں کون سا تعجب ہے. تو جب بندوں کو اللہ نے قدرت دی کہ ایسے فیتے لے آئیں کہ اس میں آوازیں جذب ہو جائیں، تو اللہ اگر قلب کو ایسا بنا دے بچے کے کہ اس میں جذب ہو جائیں کلمات اور حیرتیں، اس میں کون سے تعجب کی بات ہے، کون سے حیرت کی بات ہے. تو بہرحال تعلیم اسلام نے دی کہ بچے کو ابتدا سے تعلیم دے، اس کے دونوں کانوں میں اذان اور تکبیر کو. اس کے بعد میں پھر سندر طریق یہ ہے کہ گھر کا کوئی بڑا کوئی کھجور یا کوئی میٹھی چیز کھا کر اور اپنا الٹ اس کے منہ کو لگا دے تعلیم، وہ اعلان اس کا ہے کہ مقدم تعلیم ہے بعد میں کھانا پینا. یہ نہیں کیا کہ پیدا ہوتے ہی بچے کو پہلے دودھ پلا دو، پہلے الٹ کھلا دو، نہیں، پہلے اذان دو، تعلیم دو، اس کے بعد کھانے پینے کا مسئلہ آئے. آج لوگوں نے الٹا کر دیا کہ دین اور دنیا کی تعلیم ندارت، روٹی کی فکر پہلے، ملازمت کہاں سے کریں، روٹی کہاں سے کمائیں، حالانکہ روٹی مؤخر کی اس کی تعلیم سے، مقدم تعلیم کی. آدم علیہ السلام کو مقدم تعلیم دی گئی، بعد میں روٹی کا فکر کیا. ہر بچے کے لیے تعلیم مقدم ہے، تحریک مؤخر ہے، الجھ دینا مؤخر ہے. تو گویا حق تعالیٰ تو یہ اعلان کریں کہ علم مقدم، روٹی مؤخر، اور بندے مقابلے پہ اللہ کے یوں کہیں کہ روٹی مقدم اور علم مؤخر، تو کتنی بڑی گستاخی اور جرات کی بات ہے. ان کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ علم کی تحصیل کی فکر کریں اور علم حاصل کریں. اب ایک تو علم ہے کہ بھئی ہندوستان میں کتنے پہاڑ ہیں, کتنے جنگل ہیں, اس کا جغرافیہ کیا ہے, اس کے اندر کیا کیا چیزیں پیدا ہوتی ہیں, آپ نے جان لیا سب کچھ. یا یہ بھی جان لیا کہ یہ تو ہندوستان ہے, ہندوستان سے باہر جو ملک ہیں ان کا یہ جغرافیہ, فلاں ملک میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے, فلاں ملک میں یہ تجارت, جان لیا. لیکن قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ہندوستان میں پہاڑ کتنے تھے, تم فہرست بنا کے لائے نہیں لائے, اور ہندوستان کے اندر کیا کیا پیداوار تھی. وہاں یہ پوچھا جائے گا کہ جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ بھی کر کے آئے ہو یا نہیں. ہم نے بھیجا تھا کہ ہماری طاعت کرو, عبادت کرو, اس کا علم حاصل کرو, وہ تم نے کتنا حاصل کیا. اس کے دام پہ کوڑے رہ جائیں گے اور اس وقت یوں کہیں گے بندے کہ حضور یہ تو مجھے خبر نہیں کہ آپ کی توحید حق تھی, آپ کے رسولوں کی نبوت حق تھی, اس کی تو مجھے خبر نہیں. باقی میں فہرست لے کے آؤں کہ ہندوستان میں اتنے درخت تھے, اتنے پہاڑ تھے, منہ پہ مار دیا جائے گا کہ اس لیے بھیجا تھا کہ تم ان چیزوں کی گنتی کر کے آؤ. جو چیز سپورٹ کی تھی وہ کر کے نہیں لائے, اور جو سپورٹ نہیں کی تھی وہ کر کے لائے. تو آج انہیں چیزوں میں ڈھونڈ لو اپنی نجات, ہمارے پاس کیوں آئے ہو نجات کے لیے, منہ پہ مار دیا جائے گا. تو اصل بنیادی چیز یہ ہے کہ علم ہو, اور علم میں جو اعلیٰ ترین علم ہے تو حدیث میں آپ نے فرمایا کہ رأس العلم معرفت اللہ, سب سے بڑا علم یہ ہے کہ اللہ کی پہچان حاصل ہو, کون میرا مالک ہے, کس نے مجھے پیدا کیا, کیا اس کے حقوق ہیں, کس طرح سے میں ادا کروں ان حقوق کو. یہ مقدم چیز ہے. جس نے اپنے مالک کو نہ پہچانا اس سے با جاہل کون. ساری دنیا کو پہچان لیا, جو وجود دینے والا ہے اسے نہیں پہچانا, تو وہ علم کی بنیاد ہی اس میں قائم نہیں ہوئی. تو مقدم ترین علم یہ ہے کہ اپنے مالک کو پہچانے, اس کی معرفت حاصل کرے کہ وہ کون ہے, کیسی قدرت والا ہے, کیا اس کی شانیں ہیں, میری موت اور حیات سب اس کے ہاتھ میں ہے, مجھے دنیا میں لانے والا بھی وہی ہے, یہاں سے لے جانے والا بھی وہی ہے, لے جانے کے بعد پھر اٹھانے والا بھی وہی ہے, پھر حساب لینے والا بھی وہی ہے. جب تک یہ چیزیں نہیں پہچانے گا آدمی تو کیا اس کی انسانیت برقرار رہ سکتی ہے. کھانے پینے میں لگ گیا تو سینکڑوں درندے اور جانور بھی تو کھاتے پیتے ہیں, ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا. سینکڑوں مکان بناتے ہیں آپ, تو جانور بھی تو اپنے گھونسلے بناتے ہیں, ان سے حساب نہیں لیا جائے گا. تو حیوانیت کا کام آپ کرتے رہے اور سمجھیں کہ کامیاب ہو گئے, یہ غلط خیال ہے. انسانیت کا کام کرنا پڑے گا. تو انسانیت وہ ہے جو حیوانیت سے بالا تر ہے. اگر آپ محض روٹی ٹکڑے میں لگ گئے تو حیوانیت سے آگے نہیں بڑھے, تو جانور بھی یہ کام کرتے ہیں. جانوروں سے آگے بڑھ کر کوئی کام کرنا چاہیے جو انسانیت کا ہے, اور وہ ہے تعلیم. اور تعلیم میں بھی علم خداوندی, علم نبوت, علم اخلاق, کہ میں آدمی کیسے بنوں. آدمی نام اس صورت کا تھوڑا ہی کہ دو آنکھیں ہوں, ایک ناک ہو, دو کان ہوں. اسی جانوروں کے بھی ہیں, دو دو آنکھیں بھی ہیں, دو دو کان بھی ہیں, ناک بھی ہیں. یہ کون سے کمال کی چیز ہوئی. اس کا نام انسان ہی. انسان نام ہے اس حقیقت کا جو قلب کے اندر بیٹھی ہوئی, اور وہ ہے علم اور اخلاق کا کمال. اللہ نے یہی تو کہا تھا کہ ظلوم و جہول تھا, جاہل کو جو علم دیا اور ظلوم کو عدل دیا تاکہ ہر کام میں اس کے اعتدال کو. تو جو اللہ نے دیا تھا وہ تو آپ نے ٹھکرا دیا, اور جو اس نے نہیں دیا تھا وہ از خود لے کر پہنچ گئے وہاں. تو سوال یہ ہوگا کہ جو ہم نے دیا تھا وہ کیا کر کے لائے, جو ہم نے نہیں کہا تھا وہ لے کر آ گئے. یہ تمہارے کارآمد چیز نہیں ہے. تو سب سے مقدم چیز رأس العلم معرفت اللہ, سب سے مقدم حق تعالیٰ کا علم اور اس کی پہچان ہے, تاکہ آدمی اپنی بندگی کو پہچانے اور اللہ کی ربوبیت کو پہچانے کہ میں مملوک ہوں اور وہ میرا مالک, میں مخلوق ہوں اور وہ میرا خالق ہے, میں موجود ہوں اور وہ میرا موجود ہے جس نے مجھے وجود عطا کیا ہے. تو اپنی اصل کو پہچاننا یہی ہے حقیقت میں انسانیت. جو اپنی اصل کو بھول گیا وہ انسان نہیں ہے. جانوروں میں نسب نامے تھوڑا ہوتے ہیں کہ باپ کون تھا، دادا کون تھا، چچا کون ہے، تایا کون ہے، ماں تو وہ پیدا ہو گئے. انسان بھی اگر ایسے ہی ہو کہ نہ اسے اپنی اصل کی خبر، نہ اسے اپنے سلسلے کی خبر، تو وہ کیا انسان ہے؟ وہ تو حیوانوں میں ملا ہوا. تو مقدم چیز اپنی اصل کو پہچاننا، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، اے اللہ ہم میں ایک رسول بھیج جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، تیرا کلام سنائے، تیرے کلام میں جو عجائبات ہیں ان کو سمجھائے بندوں کو. تو سب سے مقدم چیز یہ تعلیم ہوئی. لیکن ہر تعلیم اس کی بنیاد ہوتی ہے کورس پر اور نصاب پر، اور نصاب کا ایک مقصد ہوتا ہے، اسی مقصد کے مطابق کتابوں کا انتخاب کیا جاتا ہے. مثلا اگر مقصد یہ ہو کہ حکومت کی ملازمت کرنی ہے، چار پیسے کمانے ہیں، اس کے لیے کورس بنے گا دوسرا، جس میں قانون کی باتیں ہوں گی، گورنمنٹ کی چیزیں ہوں گی، آپ کو ملازمت مل جائے گی، کچھ کھا کما لیں گے آپ. اگر مثلاً سند و حرفت مقصد ہے تو علم دوسرا ہوگا، پھر اس کی کتابیں دوسری ہوں گی، تو بھی چھری کیسے بنتی ہے، کانٹے کیسے بنتے ہیں، برتن کیسے بنائے، تو وہ علم ہوگا، اس کا نصاب ہوگا اس مقصد کے تابع. تو ہر نصاب اور کورس اپنے مقصد کے تابع ہوتا ہے. مقصد اگر خدا شناسی ہے کہ اللہ کو پہچان، تو پھر انبیاء سے معلوم کرنا پڑے گا کہ وہ نصاب کون سا ہے جس سے میں پہچان لوں اپنے مالک. اگر سند و حرفت ہے تو سنناؤں کے پاس جائیں گے آپ کہ صاحب کون سی کتاب پڑھوں میں کہ مجھے برتن بنانے آ جائیں، جوتے سلانے آ جائیں، کپڑے سینے آ جائیں. اگر زراعت مقصد ہے تو آپ کاشتکاروں کے پاس جائیں گے کہ بیج کس طرح سے ڈالیں، پانی کس طرح سے دیں، نولائی کس طرح سے کریں. تو ہر نصاب کا ایک مقصد ہوتا ہے، اسی مقصد کو سامنے رکھ کر نصاب بنایا جاتا ہے. تو دین کا بھی ایک نصاب ہے، ایک کورس ہے جس کے ذریعے سے دین کا علم حاصل ہوتا ہے. اور وہ کورس حدیث جبریل نے متعین کر دیا ہے. مشہور حدیث ہے حدیث جبریل کے نام سے، اور اسے کہتے ہیں محدثین ام الحدیث، کہ ساری حدیثوں کی جڑ بنیاد ہے، پورے دین کا خلاصہ اس میں آ گیا. اور وہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے حضور کی خدمت، انسانی شکل، کپڑے نہایت صاف ستھرے، چہرہ نہایت پاکیزہ. صحابہ کا مجمع تھا، حضرت جبریل آئے. اب صحابہ تو نہیں جانتے تھے کہ یہ جبریل، صحابہ حیرت میں پڑ گئے کہ کپڑے صاف ستھرے، بال صاف ستھرے، گرد و غبار کا نشان نہیں. اس سے تو معلوم ہوتا تھا کہ یہ مکئی کا رہنے والا ہے، یہیں سے آئے نکل سفر کر کے آتا تھا. کچھ کپڑوں پہ گرد ہوتی، کچھ بالوں میں گرد ہوتی، ہر چیز صاف ستھری، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مکئی کا رہنے والا ہے. لیکن اجنبی اتنا کہ کوئی نہیں پہچانتا، اس سے سمجھے کہ باہر سے آ. تو حیرانی میں پڑ گئے کہ اسے باہر کا آدمی کہیں یا مکے والا کہیں. پھر آئے جبریل تو بیٹھے اس طرح کہ حضور کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر بیٹھے. اور مدا یدے حالا فخر رہے. بعض محدثین نے شرح کی کہ گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھے اور ہاتھ حضور کی زانوں پر رکھ دیے. اس سے ہم سمجھے کہ کوئی بہت بے تکلف دوست ہے، بغیر اس کے کہ کوئی تعلق نہ ہو دوسروں کی ران پہ کیسے ہاتھ رکھے گا آدمی. لیکن دیکھتے ہیں کہ اجنبی ہے تو پھر حیران ہے کہ باہر کا ہے یا دوستوں میں. غرض اس شان سے آئے جبریل کہ انہوں نے سمجھنے نہ دیا کہ یہ باہر کے ہیں یا گھر کے ہیں اور کون ہیں. اس کے بعد میں سوالات شروع کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا محمد بل اسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نقیم الصلاۃ و تؤتی الزکاۃ و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، نمازیں قائم کرو، زکاتیں ادا کرو، روزے رکھو، حج کرو. تمام اعمال بیان فرما دیے جو سب اعمال میں اونچے درجے کے عمل. تو کہتے ہیں کہ صدق تھا. ٹھیک کہا آپ. صحابہ پھر حیران کہ سوال کرنے سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جاہل ہے, اور تصدیق بھی کر رہا ہے کہ ٹھیک کہا, اس سے معلوم ہو پہلے سے جانتا تھا, پھر تحیر میں مبتلا. اس کے بعد دوسرا سوال کیا کہ یا محمد بل ایمان, ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمان تو مین باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الاخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ و البعث بعد الموت. ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر, اس کی صفات پر, اس کے افعال پر, اس کے ملائکہ پر ایمان لاؤ کہ غیبی مخلوق, اس کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان لاؤ کہ اپنے اپنے وقت میں اس نے کتابیں نازل کی, تورات آئی, انجیل آئی, صحف ابراہیم, صحف موسیٰ, صحف آدم, صحف شیس, انبیاء علیہ السلام کے کتابیں تھی, ان پر ایمان لاؤ. رسولوں پر ایمان لاؤ کہ جتنے آ چکے ہیں سب حق پر تھے. والیوم الاخر, قیامت کے دن پر ایمان لاؤ کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہوگی اور ہمیں اللہ کے آگے جا کے جواب دہی کرنی پڑے گی. تقدیر پر ایمان لاؤ کہ خیر و شر سب اسی کے پیدا کیے سے ہوتی ہے, کسی انسان کو قدرت نہیں کہ اپنے لیے خیر پیدا کر لے, اپنے لیے شر پیدا کرے. یہ چیزیں آپ نے فرمائی ایمان, تو کہتا ہے صدق تھا, آپ نے ٹھیک فرمایا. اس کے بعد ایک تیسرا سوال کیا کہ یا محمد بل احسان, اسلام بھی آپ نے بتلا دیا, ایمان بھی بتلا دیا, احسان کیا چیز ہے؟ قرآن کریم میں ذکر ہے نا, واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان والوں کو بہت پسند کرتا ہے, کہ احسان کیا چیز ہے؟ فرما کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تكن تراہ فإنہ یراک. احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو پروردگار, اور اگر یہ تم میں قوت نہیں تو کم سے کم اس کا یقین رکھو کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. جب اس کا یقین ہوگا کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں حق تعالیٰ, اور اس کا ذہن میں تصور جمع ہوا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں, تو کتنے خشوع و خضوع سے عبادت کرے گا کہ بس بس. تو انہیں کہا کہ اچھا, وما ہمارا تو اس کی کچھ علامتیں ہی بیان فرما دیجیے تاکہ ہم یہ سمجھیں کہ قیامت قریب ہے یا بعید ہے. فرما کہ ان تلد الامت ربتہا, ایک علامت تو یہ ہے کہ باندیاں اپنے پیٹ سے اپنی مالکہ کو جننے لگے. باندیوں سے مراد یا تو عورتیں ہیں محض, یا باندیاں ہی مراد ہیں, وہ اپنے پیٹ سے اپنی مالکہ کو جنیں. اس کا مطلب یہ ہے